فرمایا یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو، ان کو جہاد کی ترغیب دو. ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں 20 آدمی صابر ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُن مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں گے تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے. کن پر بھاری ہوں گے؟ کفرو، جو جنہوں نے کفر کیا ہے. الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ قوت ایمانی نہیں ہے، جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، جن کو فہم نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جہاد کی ترغیب دیا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ سے اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا، لد، پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی رکھے جائیں گے. بخاری، یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک موقع پر آپ نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور مافیا سے افضل ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے. ایسے ہیں جیسے ہمیشہ کا روزہ دار اور شب زندہ دار، شب بیداری کرنے والا. اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹائے گا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں سے پہلے بھی خاص طور پر جو تھے وہ امت مسلمہ کو ترغیب دیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بدر کے موقع پر جب دشمن بھاری تعداد میں تھے اور خوب وسائل کے ساتھ آئے تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے صحابہ کو سے کیا تقریر کی، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. ایک صحابی عمیر بن حمام اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جنت اتنی بڑی کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اس پر انہوں نے کہا بخ بخ، یہ ایسے الفاظ انہوں نے منہ سے نکالے جس کا مطلب کیا تھا، خوشی کا اظہار کیا کہ واہ بھائی واہ، جیسے آپ کے واہ بھائی واہ ہے نا، خوشی کا اظہار کیا. اور پھر یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا. آپ نے فرمایا ہاں تم بھی اس جنت میں جانے والوں میں ہوں گے اگر تم جہاد کرتے اور شہید ہو جاتے ہو. اس نے کیا کیا، اپنی تلوار کی میان جو تھی وہ توڑ ڈالی، کھجوریں اس کے اندر تھی نکال کر کھانے لگا، پھر جو بچی وہ ہاتھ سے پھینک دی اور کہا کہ اگر ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہو جائے گی. پھر آگے بڑھا اور دادے شجاعت دینے لگا، حتیٰ کہ پھر شہادت جو ہے نا اسے ہمکنار ہو گیا رضی اللہ عنہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی کھجورے کھا رہا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کھجورے کھا رہا تھا، جب یہ سنا تو کہا کہ اگر میں نے مجھے یہ جنت ملنے والی ہے پھر میں یہ کھجورے کیوں کھاؤں، میں اتنی دیر کیوں کروں جس میں یہ کھجورے کھانے میں لگے گی. اور کھجوروں کو پھینک دیا، دیوانہ وار لڑا اور شہید ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلایا کرتے تھے. یہاں پہ ہمارے لیے پھر عمل کا اصول کیا نکلتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور ترغیب دلانی چاہیے. اور جہاد جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا مختلف طرح کا ہے، ایک تو میدان کے اندر جا کر کیا جاتا ہے نا، ایک ویسے بھی ہے شیطانی قوتوں کے خلاف جہاد، حیا کو رواج دینا اور بے حیائی کے خلاف جہاد کرنا ہے نا. علم بھی ایک جہاد ہے کہ تعلیم جو ہے اس کو عام کیا جائے، یہ بھی ایک جہاد ہے نا. گناہوں اور برائیوں کے خلاف جہاد کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے. تو جہاد جو ہے یہ بڑے وسیع قسم کا ہے. تو آپ جہاں بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے. کیونکہ کوئی بھی عورت نبی تو نہیں ہوئی، لیکن نبیوں نے عورتوں کی گودوں میں پرورش پائی ہے. نبی جو ہے وہ انہوں نے عورتوں کے پیٹ سے، ان کی کوکھ سے جو ہے وہ جنم لیا ہے. تو جتنے بھی سپہ سالار ہیں، لیڈر ہیں، جرنیل ہیں، اور جو بھی آگے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، تو ان کی تربیت میں عورتوں کا ہاتھ ہے. اور عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو بھی جو ہے وہ نیکیوں کی اشاعت کرنی چاہیے اور برائیوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے. پھر آگے جو ہے وہ نسبت بتائی جا رہی ہے کہ 20 200 پر اور 100 جو ہے وہ 1000 پر جو ہے وہ غالب رہیں گے. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ زمانہ دیکھیں, اور حضرت پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کا ایک جرنیل تھا اور اس کا نام تھا مسنا. مسنا جو تھا دنیا کے عظیم جرنیلوں میں سے تھے. فتح کے بعد مسنا نے اپنے اہل لشکر سے خطاب کیا اور کہا, میں نے جاہلیت اور اسلام دونوں میں ایرانیوں سے جنگ کی ہے. خدا کی قسم زمانہ جاہلیت میں 100 اجمی 1000 اربوں پر بھاری ہوتے تھے. 100 جو ایرانی ہوتے تھے 1000 اربوں پر بھاری ہو جاتے تھے, لیکن اسلام اور ایمان کی یہ برکت ہے کہ اب 100 ارب 1000 ایرانیوں پر بھاری ہیں. اللہ نے ایرانیوں کا روب زائل اور ان کا مکر باطل کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جنگ قادسیہ کے بعد اس نے یہ بات کہی تھی, اور پھر اس کے فوراً بعد کچھ دیر بعد کیونکہ اس کو کچھ ایسے زخم لگے تھے وہ جو ہے پھر فوت ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ غزوہ بدر کو ہی دیکھ لیں کہ مسلمان کتنے تھوڑے تھے اور کافر کتنی زیادہ تعداد میں تھے, لیکن جو تھے وہ مسلمان جو تھے وہ جیت گئے نا. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ایمانی قوت ہے, جس کی وجہ سے یعنی مسلمان تھوڑے زیادہ دشمن پر جو ہے وہ غالب ہو سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اچھا, اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. تو کمزوری سے مراد کیا ہے کہ کئی مسلمان ایسے تھے کہ ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے اور ابھی جو ہے وہ ایمان پختہ نہیں تھا, تو ایمانی کمزوری. دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی ٹریننگ نہیں ہے اتنی جہاد کی جتنی ہونی چاہیے. تیسرا کمزوری سے مراد کیا, مسلمانوں کی ویسے تعداد ابھی کم ہے نا. تو مختلف لحاظ سے یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہیں, کچھ بوڑھے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ویسے ہی جو ہے وہ ایمانی لحاظ سے ابھی ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہوئی. جیسی مہاجرین کی ٹریننگ تھی, انصار کی ٹریننگ تھی, جس میں سے کچھ شہید ہو گئے, کچھ وفات پا گئے, اب نئے نئے مسلمان آئے جب, تو ان کے اندر وہ بصیرت, وہ شجاعت, وہ بہادری, وہ استقامت, وہ جرت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اصول تھوڑا سا چینج کر دیا. کہا فَإِن يَكُم مِنْكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ, اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوئے, یَغْلِبُوا مِئَتَيْن, تو 200 پر. وَإِن يَكُم مِنْكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا, اور اگر تم میں 1000 آدمی ایسے ہوئے, یَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ, تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. تو پہلے نسبت کیا تھی, 1 اور 10 کی تھی. آپ نے آیت نمبر 65 میں جو نسبت پڑھی وہ کیا ہے, 1 اور 10 کی, اور اب نسبت کیا ہوئی, 1 اور 2 کی ہو گئی. 1 اور 2 کی ہو گئی کہ 100 ہیں تو 200 پر. تو کیا نسبت ہوئی, 1 اور 2 کی, کہ 1 مسلمان اور 2 دشمن ہے نا, اور 1000 ہیں تو 2000 پر. تو یہ ہے 1 اور 2 کی نسبت. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کی کیوں, پہلے 1 اور 10 کی تھی اور اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کر دی, اس لیے کہ ابھی اخلاقی تربیت میں جو ہے کچھ کمی ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ ہمت ہی نہ کریں اور جہاد ہی نہ کریں, لیکن کیا ہے کہ ایک اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے اور جو سوچنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض جنگیں ایسی ہوئی ہیں کہ 1000 مسلمانوں نے 80000 کافروں کا مقابلہ کیا ہے نا, آخری زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں. اور جنگ موتا کے موقع پر 3000 مسلمان جو تھے 1,00,000 کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہے. تو یہ نسبت کیا تھی, 1 اور 10 کی نسبت سے بھی زیادہ بنتی ہے نا. پھر خلفۂ راشدین کے زمانے میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ ایک صحابی نے کہا ایران یا کسی جگہ کی وہ جنگ پر تھے اور کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت تعداد بڑی کم ہے، تو آپ جو ہے نا اور فوجوں کو ہماری طرف جو ہے وہ بھیجے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کہا کہ میں تمہیں 4,000 کا لشکر جو ہے وہ بھیج رہا ہوں. اور جب وہ پہنچا جو خط لکھا تھا تو صرف 4 لوگ تھے جو پہنچے، 4 لوگ. تو اس نے کہا کہ یہ تو صرف 4 لوگ ہیں. تو کہا کہ اصل میں ایک جو ہے نا یہ 1,000 پر غالب ہے، ایسے میں نے تمہیں جرنیل اور ایمان والے بھیجے ہیں، یہ 4,000 کا مقابلہ کریں گے. تو پھر وہ قرآنی آیتیں سنا کر کہا کہ تم نے قرآن میں یہ باتیں نہیں پڑھی، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ جو اسلامی فتوحات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہوئی ہیں، اور جتنا نظم و ضبط تھا اور جتنی قوت تھی مسلمانوں کی، کہ رستم جو ہے وہ چیخ اٹھا اور حیرت کے ساتھ کہا اکل عمر کب دی، عمر تو میرا کلیجہ کھا گیا. یعلم الکلاب الاداب، کہ اس نے وحشیوں کو تہذیب اور آداب کا نمونہ بنا دیا، اس نے گویا کہ وحشیوں کو آداب سکھا دیے. کلاب کا لفظ نے بولا کتوں کو آداب سکھا دیے، کہ ایک ایسی قوم جس کو کچھ نہیں آتا تھا اور اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ایسے آداب سکھا دیے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا رائے دی جاتی تھی، فتوحات ان کی جو ہیں وہ کیسی تھیں، کہ طرابلس سے لے کر شام، فلسطین، اردن سارے علاقے جو تھے وہ مسلمانوں کی سلطنت میں آ گئے، ہے نا. 11,00,000 مربع میل کا علاقہ عہد فاروقی میں فتح ہوا ہے. بخت نصر، سکندر یونانی، اٹیلا رومی، ایرانی، چنگیز خان، نیپولین، 20ویں صدی کے جو جرمن، روسی، فرانسیسی، اطالوی یا جاپان کی طرح کے شہر جو ہیں، آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب عام طور پر جو ہے اگر فتح ہوئی ہے تو عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں، ان کا قتل عام ہوا ہے، بوڑھوں کا بھی ہوا ہے، حتیٰ کہ امریکن نے بھی ایٹم بم گرایا تو کیا کیا کہ شہر اور انسانوں کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہے نا. تو جرمن ہے، جاپان ہے اور امریکہ ہے یا جو بھی دنیا میں لوگ ہیں، آپ دیکھیں ان کے جنگوں کا کنسیپٹ دیکھ لیں اور پھر یہ کہ مسلمانوں کا. حتیٰ کہ دوسری جو عالمی جنگ ہوئی ہے 1939 سے 1945 تک، کم سے کم 1,53,00,000، آپ سوچیں سے صحیح، 1,53,00,000 ہر قسم کے انسان جو ہے اس میں ہلاک ہوئے. یہ خود ان کا اپنا ہی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ان کا اعداد و شمار ہے. تو آپ دوسری طرف دیکھیں کہ امت مسلمہ جو ہے جب جہاں جہاں گئی ہے تو کیسی انہوں نے جو ہے وہ جنگیں کی ہیں، اور اسلام کی دعوت دیتے تھے، لوگ اس کو قبول کر لیتے تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے. تو ان کی پالیسی کوئی ایسی نہیں تھی کہ تنگ کرنا ہے یا مارنا ہے یا جنگ کرنی ہے، یہ مقصد نہیں تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فوجیوں کے لیے گھڑ سواری، تیر اندازی، سوئمنگ اور ننگے پاؤں دوڑنا جو تھا نا وہ اس کی مشق لازم تھی، کہ ننگے پاؤں مسلمان جو فوجی ہیں وہ دوڑیں گے. یہ بھی ضروری تھا کہ گھوڑے پر جب سوار ہوں گے تو بغیر رقاب کے ایسے ہی سوار ہوں گے، اور نرم اور ریشمی لباس نہیں پہنیں گے. اور دوسری بات کیا تھی کہ یہ نہیں تھا کہ مطلب اور ایسی باتیں، ایسی سخت ٹریننگ اس زمانے مسلمانوں کے لیے کی جاتی تھی نا. تو مدینہ بیٹھے ہوئے وہ فوجوں کی کمان کرتے تھے، مدینہ میں بیٹھ کر اسلامی پرچم کے سپریم کمانڈر تھے. تو یہ تھا ان کا جو ہے وہ فتوحات کا زمانہ اور ان کا دور. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو برٹش جو ہے انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نظام تھا نا فوجوں کا، اس میں سے بہت سی چیزیں برٹش کے قانون میں شامل ہیں، فوجیوں کے لیے جو شامل ہیں، راشن، چھٹیاں، ٹریننگ، یہ ساری باتیں. تو یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کا اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کو کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اللہ اللہ بیٹھے مسجد میں کر رہے ہیں. اور جب چنگیز خان اور ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار اس نے بنائے تھے، اتنا مسلمانوں کو تہ تیغ کیا، تلوار سے مارا کہ جو اس کے سر تھے نا مسلمانوں کے سر پہ سر کے پہاڑ بن گئے تھے، مینار بن گئے تھے. اور مسلمانوں کی جو کتابیں उसको उन्होंने दरियाए दजला में जब बहाया था तो कहते हैं उसका पानी काला हो गया था, इतनी तादाद में मुसलमानों का खून भी बहाया और किताबों को भी बहाया, और मुसलमान उस वक्त मस्जिदों में बैठे हुए फरोई इख्तलाफात में आपस में झगड़े कर रहे थे। तो इस तरह मुसलमान जो हैं वो जीत नहीं सकते, बल्कि क्या करना है, उठना है और खड़ा होना है। और एक बात जो मुसलमानों को याद रखनी है और जो बहुत अहम है, और वो क्या है कि मुसलमान जब जंगे करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कोई जमीन पर कब्जा करना है या अपना झंडा गाड़ना है, बल्कि जितनी भी मुसलमान जंगे करें तो क्या है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अजाने सहर में, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया उन्हीं के जिगर में, कुशादा दर दिल समझते थे इसको, हलाकत नहीं मौत इनकी नजर में। तो असल बात वही है कि मुसलमानों को अपना असल किरदार जो है वो उसको याद रखना चाहिए। तो फिर मुसलमान क्या करेंगे कि फिर उनकी नस्बत जो है वो एक और दस की नस्बत जो है इससे भी ज्यादा नस्बत पर वो फतह पा जाएंगे, यानी कम होंगे मुसलमान और दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में होगा। और आप देखें आज के दौर में ये जो अफगानिस्तान का मुकाबला जो रशिया से हुआ था उसको ही आप याद रखें, है ना। तो असल बात क्या है कि अगर तुम में से जो है वो सब्र करने वाले हों, और सब्र में ईमान, इस्तकामत और घबराना नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल, ये सब चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। तो क्या है, वल्लाहु मा साबिरीन, कि अल्लाह है सब्र करने वालों के साथ। तो अल्लाह किनके साथ है, जो सब्र करने वाले हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं। फिर फरमाया मा काना लिनबीयिन अन यकून लहू असरा, किसी नबी के लिए ये जेबा नहीं कि इसके पास कैदी हो। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये कहने का क्या मकसद है कि किसी नबी के लिए ये बात जो है वो जायज नहीं है कि उसके पास जो है वो कैदी हो। तो दरअसल बदर में जब काफरों को शिकस्त हो गई और कुछ लोग तो इनके जो थे वो मारे गए, कितने मारे गए थे, 70, और फिर कैदी इनके कितने बने थे, 70 ही। तो अब इन लोगों ने प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने ये बातें करनी शुरू कर दी कि ये कैसे मुसलमान हैं कि इन्होंने जो है मुसलमान यानी काफ हमें जो है वो कैद कर लिया है, है ना। तो एक तरफ इनका ये कहना और दूसरी तरफ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये तबसरा करना कि मा काना लिनबीयिन अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्द, कि किसी नबी के लिए ये जायज नहीं है, ये पसंदीदा नहीं है कि इसके पास कैदी हो जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल ना दे, हत्ता युस्किना फिल अर्द, जब तक वो जमीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल ना दे। तो मुराद क्या है कि ये जो काफिर इल्जाम लगाते हैं कि अपने ही भाई बंदों को मारा भी और फिर अब कैदी भी कर लिया, और फिर ये कि अब माल उनका लूटा, फिदिया लिया ना, तो फिर माल उनसे लिया, तो ये सारी बातें ये ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। इसलिए कि जब वो खुद जंग करने के लिए आए, जब उन्होंने खुद जंग की तो मुसलमानों ने अपना तहफ्फुज़ तो करना ही था ना, जो बचे थे उनको पकड़ना तो था ही, फिर उनसे फिदिया वसूल करना ही था, माल गनीमत जो है वो इस तरह मुसलमानों के जो हाथ आया। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बता रहे हैं कि जो बदर के कैदी हैं, तो इस सिलसिले में जो है एक तरफ अंदाज क्या है कुरान का कि जायज नहीं है कि उसके पास कैदी हो जब तक कि वो अच्छी तरह कैदियों को जो है वो जो भी लोग पकड़े हुए उनको खून ना बहा दे। इससे मुराद क्या है, कहते हैं कि जंगी कैदियों से एक तरफ तो अल्लाह ताला ने फिदिया लेने की इजाजत भी दी, है ना, जैसे सूरत मोहम्मद जो है वो गज़वा बदर से पहले नाजिल हो चुकी थी और अल्लाह ताला ने उसमें ये ऐलान कर दिया था कि जब तुम दुश्मनों से मिलो, जब जंग हो, मुकाबला हो काफरों से, तो फिर उनकी गर्दनें जो है उनको तोड़ो, खूब उनका खून बहाओ, उनको खूब मजबूती से बांधो, और फिर ये भी हो सकता है कि उनसे जो है वो फिदिया वगैरह जो है वो लेकर उनको छोड़ भी दिया जाए, ये भी हो सकता है, यानी या तो कत्ल कर दो या फिदिया लेकर उनको छोड़ भी दो। अच्छा, अब वहां पे सूरत मोहम्मद आयत नंबर 14 में जो शर्त लगाई गई थी वो ये थी कि पहले दुश्मन की ताकत को अच्छी तरह कुचल दिया जाए, फिर कैदी पकड़ने की फिक्र की जाए। अब हुआ ये कि मुसलमानों ने बदर में जो कैदी गिरफ्तार किए और इसके बाद जो इनसे फिदिया वसूल किया वो था तो इजाजत के मुताबिक, मगर गलती ये हुई कि दुश्मन की ताकत को कुचल देने की जो शर्त मुकदम कर दी गई थी उसे पूरा करने में कोताही की गई। कुरैश की फौज भाग निकली, मुसलमानों का एक बड़ा ग्रोह गनीमत लूटने में और कुफार के आदमियों को पकड़ पकड़ कर बांधने में लग गया, और बहुत कम आदमी थे लेकिन कुछ थे वैसे उन्होंने जिन्होंने दुश्मनों का दूर तक ताकुब किया। अगर सारे मुसलमान पूरी ताकत से उनका ताकुब करते तो कुरैश की ताकत का उसी रोज जो है वो खात्मा हो जाता, और अगर कैदी करने की बजाय इनको कत्ल कर देते तो फिर ये दोबारा प्लानिंग ना करते जंगों की। ये सरदार थे, लीडर थे, जब इनको छोड़ दिया गया तो दोबारा वो फिर आए। ओहद क्यों हुई? बदर का बदला लेने के लिए, है ना, और जो गजवा अहजाब वगैरह हुई। तो दरअसल यहां पर आप देखें कि आयत 67 और 68 इसमें जो है इसके शान नजूल के मुतल्लिक आप ये दो हदीसें जो हैं वो सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि गजवा बदर के बाद जब कैदी कैद कर लिए गए तो आपने अबू बकर और उमर रजी अल्लाह से पूछा तुम्हारी इन कैदियों के बारे में क्या राय है। अबू बकर रजी अल्लाह उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चचा के बेटे और खानदान के लोग हैं, मेरी राय ये है कि इनसे फिदिया लिया जाए ताकि कुफार के मुकाबले में हमें कुव्वत हासिल हो और शायद अल्लाह इन्हें इस्लाम की हदायत दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा कि ऐ इब्ने खत्ताब तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, मेरी राय अबू बकर से मुख्तलिफ है। मेरी राय यह है कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए ताकि हम इनकी गर्दनें उड़ा दें। अकील को अली के हवाले कीजिए। अकील अली के क्या लगते थे? भाई। कहा अकील को अली के हवाले कीजिए रजी अल्लाह अन्हु कि वो इसकी गर्दन उड़ाए, मेरे हवाले फलां को कीजिए ताकि मैं उसकी गर्दन उड़ाऊं, इसलिए कि ये लोग कुफर के सुतून और सरगने हैं। दूसरी एक हदीस है, हजरत उमर रजी अल्लाह नो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो की राय की तरफ मायल हुए और मेरी राय की तरफ मायल ना हुए। दूसरे दिन सुबह में मैं क्या देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो बैठे रो रहे हैं। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे बतलाइए कि आप और आपके दोस्त किस वजह से रो रहे हैं ताकि अगर मुझे रोना आए तो मैं रोऊं, अगर ना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से रोने वाले की शक्ल ही बना लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस वजह से रो रहा हूं जो तुम्हारे साथियों ने कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ने के सिलसिले में मुझसे बात की थी, मेरे सामने इनका अजाब पेश किया गया जो इस दरख्त से भी ज्यादा करीब था, चुनाचे अल्लाह ने आयात नाजिल फरमाई। ये बुखारी, ये इमाम मुस्लिम ने इसको जो है वो रवायत किया है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह कहते हैं कि बदर के दिन जंगी कैदी रसूल अल्लाह के पास लाए गए, आपने सहाबा से पूछा तुम्हारी इन कैदियों के बारे में क्या राय है, फिर इस हदीस में पूरा किस्सा जिक्र किया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें से हर एक को या फिदिया देना होगा या इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह कहते हैं, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, बजूज सुहेल बिन बेदा के, क्योंकि मैंने सुना है कि वो इस्लाम का जिक्र करता है। इस पर रसूल अल्लाह चुप रहे। मुझे इस दिन बहुत खौफ लाहक हो गया कि कहीं आसमान से मुझ पर पत्थर ना बरसें। मैं इसी खौफ में मुब्तिला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बजूज सुहेल बिन बेदा के, और कुरान में हजरत उमर की राय के मुताबिक ये आयतें नाजिल हो गई। और ये आयतें क्या थी? मा कान अल नबीन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द। किसी नबी के लिए ये जायज नहीं है कि इसके पास कैदी हो जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल ना दे। तुरीदुना अरादत दुनिया, तुम लोग दुनिया के फायदे चाहते हो, वल्लाहु युरीदुल आखिरा, हालांकि अल्लाह के पेशे नजर आखरत है, वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह गालिब और हकीम है। तो ये अताब या जो नाराजगी है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं बल्कि मुसलमानों पर थी, کہ آپ نے اپنے لوگوں سے جو مشورہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کیا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ فدیے اور غنیمتیں وصول کر کے خزانے بھرے, بلکہ اس کے نصب العین سے جو چیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹے. لیکن تم لوگوں کا حال کیا ہے کہ دنیا تم لوگوں پر بار بار دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے. تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کا مال چاہتے ہو. پہلے دشمن کی اصل طاقت کی بجائے قافلے پر حملہ کرنا چاہا, یہ تھا دنیا کا فائدہ. سمجھ آئی بات کی؟ دو تھے نا, ایک لشکر تھا ایک قافلہ تھا, تو پھر بھی کمزور لوگوں کا یہ مشورہ تھا کہ لشکر کی بجائے جو ہے وہ تجارت والا جو قافلہ ہے اس کو اس کی پر حملہ کیا جائے, ہے نا. تو اس وقت دشمن کا سر کچلنے کی بجائے تم غنیمت کا مال جو تھا, یعنی تب تم نے جنگ میں بھی غنیمت کا مال لوٹنے پر توجہ دی اور قیدی پکڑنے میں لگے, پھر غنیمت پر جھگڑنے لگے, ہے نا, غنیمت پر جھگڑنے لگے. ایک کہنے لگا یہ مجھے ملنا چاہیے, دوسرا کہنے لگا میں نے اہم خدمت انجام دی ہے مجھے ملنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں فدیے کی اجازت پہلے دے دی تھی نا کہ حاصل کر سکتے, سورت محمد میں یہ اجازت دے دی تھی, سورت محمد کی آیت 14 میں, اگر یہ اجازت پہلے نہ دے دی گی ہوتی تو پھر سخت پکڑ ہوتی. واللہ یرید الآخرہ, اللہ کے پیش نظر آخرت ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا, اگر یہ اللہ کی تحریر جو پہلے گزر چکی یہ نہ ہوتی, یعنی اللہ نے پہلے بتا دیا تھا نا سورت محمد میں کہ اجازت ہے اس بات کی, فدیہ بھی لیا جا سکتا ہے, ان کو قید بھی کیا جا سکتا ہے, ہے نا, ٹھیک ہے نا. وہاں مختلف صورتیں بتائی تھی نا کہ جب بھی جو ہے وہ کافروں سے مٹ بھیڑ ہو تو فدر بر رقاب, تو گردنوں کو مارنا ہے, حتی اذا اسخنتموہم, جب ان کو خوب خون ریزی ان کی کر چکو یعنی ان کو قتل کر چکو, فشد الوساقہ, تو ان کی گردنیں باندھو. فاما منم بادو و اما فدان حتی تدا الحرب اوزارہا, تو مزید پھر آگے اس کے احکامات جو ہے ہمیں پتہ چلتے ہیں. تو یہاں پر بھی یعنی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا کہ تم نے جو فدیہ لیا ہے, چونکہ میں نے اس کی پہلے اجازت دے دی تھی, لولا کتاب من اللہ سبقا, اگر یہ اجازت پہلے نہ دی ہوتی, اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا, لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم, تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی, عذاب عظیم, تو ایک بڑا عذاب جو ہے تمہیں چھو لیتا. اگر ایسا نہ ہوتا, یعنی پہلے سے اللہ نے اس کو جائز نہ کر دیا ہوتا کہ فدیہ لیا جا سکتا ہے, تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی. تو اصل بات کیا تھی کہ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی, ہے نا, مشورہ تھا نا, تو یہ ایک اجتہادی غلطی تھی. تو اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ اجازت تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا, اگر اجازت فدیہ لینے کی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر جو ہے وہ پکڑتے. اور فدیہ کی مقدار کیا تھی جو لیا گیا؟ 4000 درہم فی کس تھا, ایک بندے سے 4000 درہم. ان قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس, آپ کے داماد ابو العاص نوفل بن حارث, اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب بھی شامل تھے. آپ کی بیٹی حضرت زینب نے فدیہ میں وہ ہار بھیجا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا. بڑا خوبصورت وہ ہار تھا, جب رسول اللہ کے پاس وہ ہار آیا تو آپ کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں, آپ رونے لگے. کیوں؟ آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں, کیونکہ حضرت خدیجہ نے اپنا ہار اپنی بیٹی کو دیا تھا جب اس کی شادی ہوئی تھی نا جہیز میں, حضرت زینب کو دیا تھا. اور آپ نے رقت امیز لہجے میں صحابہ سے پوچھا, اگر تم پسند کرو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں. زینب کے قیدی کون تھے؟ حضرت زینب کے قیدی آپ کے داماد ابو العاص تھے نا. اب آپ دیکھیں لشکر کے سپہ سالار ہیں اور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ, اگر تمہاری اجازت ہو, اگر تم پسند کرو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور زینب کا ہار واپس کر دوں, کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ وہ ان کو واپس دے دیا جائے. یہ آپ نے اس لیے پوچھا کہ فدیے کا مال بھی اموال غنیمت کے مشترکہ مال میں شامل ہوتا ہے, اور صحابہ کرام نے اس کی اجازت دی. اور آپ دیکھیں کہ آپ اسلامی ریاست کے سربراہ تھے, جو چاہے کرتے لیکن آپ نے اپنے صحابہ سے مشورے کے بعد جو ہے وہ ہار جو تھا واپس کیا اور اس کو پھر آزاد کیا, کیونکہ یہ انصاف تھا نا, عدل تھا کہ دوسروں سے لیا جا رہا ہے جب فدیہ تو آپ اپنے داماد کو یوں ہی کیسے چھوڑ دیتے. تو آپ نے صحابہ سے رائے لی, مشورہ لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی قدرے جو ہیں ان کا فرق کیا ہے. اور لیکن آپ نے جو فدیہ کا مال تھا اس میں انتہائی نرمی اختیار کی. کچھ کافر ایسے تھے ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو آپ نے اس وقت یہ فدیہ طے کیا کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے, یہ اس کا فدیہ ہے. کہ مسلمانوں میں سے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے, تو اس وعدے پر بعض کافروں کو چھوڑ دیا گیا ہے نا کہ وہ. اور کچھ کافر ایسے تھے کہ وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کبھی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے, ہے نا. تو یہ تھا اس کا سارا پس منظر کہ اللہ تمہیں سخت سزا دیتا. فاکلوا مما غنمتم حلالا طیبا, تو جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ وہ حلال اور پاک ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اب جو فدیہ آپ نے لیا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے, غلط نہیں ہے, یہ پاک ہے, حلال ہے. حلالاً تو یہ حرام نہیں ہے, جائز ہے, اسے کھایا جا سکتا ہے, مسلمان جو ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے مال غنیمت میں فدیہ بھی شامل ہوتا ہے, جنگ سے جو سامان مسلمانوں کو ملے جنگ کے بعد وہ بھی, اور اس طرح فدیہ بھی, ہے نا. تو لیکن یہ کہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو عذاب دکھایا گیا تھا کہ یہ فدیہ لینے کی وجہ سے عذاب آیا ہے کہ اب وہ سزا ہونے والی ہے, بلکہ کیا ہے کہ اب اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن پکڑ کی گئی, سرزنش کی گئی. اصل بات کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو معنی دراصل یہ ہیں کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو, اور وہ جو ہے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی جو ہے وہ فکر کریں. تو آپ دیکھ لیں کہ جنگوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوٹا جائے, مارا جائے, قتل کیا جائے, اور اپنی فتح کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑ دیا جائے, بلکہ کیا ہے ہر حال میں اللہ اور اسلام کی جو ہے وہ سر بلندی, کہ فتنہ ختم ہو جائے اور سارا دین اللہ کا, اللہ کے لیے خالص ہو جائے.